الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں پر فرائض مقرر فرمائے ہیں، ہم ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں، یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اس کی عبادت کا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلے، جسے آج کل محققین کہتے ہیں مائکرو، یعنی قریب سے کسی چیز کا تحقیق یا اس کا مشاہدہ کرنا، تو ایک انسان کی زندگی کی اگر آپ مائکرو مشاہدہ کریں تو وہ 24 گھنٹے یا دن کا وقت بنتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس میں 5 دفعہ عبادت کے لیے طلب کیا جاتا ہے. فجر کی نماز سے عبادت شروع ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز، جبکہ حنفیہ کے نزدیک وتر کی نماز ایک مستقل نماز ہے، تو 6 نمازیں ہو گئیں کل. ان عبادات کی جو حکمتیں ہیں، اور یہ عبادات اس درس پر کیوں فرض فرمائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وسیع علم میں ہی اس کی حقیقت ہے. لیکن بحیثیت ایک انسان کے، ہم اور آپ اس میں اپنے فائدے اور اپنے لیے نجات تلاش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادات میں بھی نظم اور ضبط، ڈسپلن کے لیے مسلمان کو تیار فرمایا ہے. نماز کے لیے باجماعت 27 گنا ثواب ہے اگر باجماعت نماز پڑھ لی جائے. اس کے لیے مسجد آنا, اس کے لیے وقت پر تیار ہونا, دوسری مصروفیات کو مؤخر کرنا, اور پھر اوقات میں بھی اتنے حسین امتزاج ہیں کہ جب بھی دن کا پہلو بدل رہا ہو, جب بھی اوقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہوں, تو مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے, لہذا اب وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے حضور نماز پڑھی جائے, سجدہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص میں مسلمانوں سے فرمایا ہے, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. ذرا سوچو تو صحیح, غور تو کرو, اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے دن کر دیں, رات ہو ہی نہ, من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے سوا کون قدرت رکھتا ہے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, جو رات تم کو دے دے اور تم اس میں سکون حاصل کرو. علماء کرام, محدثین, مفسرین نے ان آیات میں اور اس کے علاوہ بھی تفصیلات فرمائی ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے اوقات اور ان کا لحاظ اور اس میں بھی سنت کا لحاظ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا نشق علی امتی لا اخرت العشاء الی نصف اللیل, اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا. یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو شوق دلایا جا رہا ہے اور مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رات ہوتے ہی اللہ کی عبادت سے غافل ہو کے نیند اور دوسری اشیاء میں نہ پڑ جانا, بلکہ جس حد تک اس رات کی اوقات کو آپ قیمتی بنا سکتے ہیں وہ قیمتی بنا لیے جائیں. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عام مساجد میں اور عام مدارس میں عوام الناس اور لوگوں کی آسانی کا تو یقیناً خیال رکھا جاتا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جماعت ہوگی ہی تب جب مسلمان اس میں جمع ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک زیادہ محترم ہے یا پھر وہاں جمع ہونے والے انسانوں کی ضروریات؟ تو یقیناً سنت مقدم ہے, سنت شریعت ہے, اور سنت پر عمل کرنے سے ہی تمام کی تمام امت کے مستقبل میں فائدے ہیں. یہ مسئلہ, ذیلی مسئلہ آ گیا تو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور امید ہے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے علوم اور ان کے خطابات میں یہ بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ نمازوں کے اوقات اور جماعت کے اوقات, اس میں سنتوں کا لحاظ لازم ہے. مثلا ظہر کی نماز ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے اٹھتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے, ابرد یا بلال, اے بلال صبر کرو. برد یبرد عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کو, ابرد کا مطلب ٹھنڈا کرو, یعنی سورج کو کچھ اور ڈھلنے دو, انتظار کرو. اور جمعہ کا جو وقت ہے وہ باتفاق فقہا اور محدثین کے ظہر کی نماز سے قبل ہے، پہلے. اور بعض فقہا نے تو یہ بھی قول فرمایا ہے کہ جمعہ کا وقت جیسے ہی چاش کا وقت شروع ہو جائے یہ جمعہ کا وقت ہے، اگرچہ وہ فقہا ہماری فقہ کے نہیں ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، حرمین میں جن کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، ان کا ایک قول اس طرح بھی نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ اور عید کا وقت ایک ہی ہے. اور ہمارے ہاں اس پہ عمل اگر دیکھا جائے تو ظہر کی نماز 1 بجے اور جمعہ کی نماز 2:30 بجے، تو یہ کھلم کھلا سنت کی مخالفت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں ایک آیت آپ حضرات کے سامنے، بلکہ کئی آیات میں نے تلاوت کی، جن میں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کریم جب یہ حکم دے رہا ہے تو یقیناً اہل اسلام میں اور مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہیں اسلام کے کمال کی ابھی تک حقیقت پتہ نہیں چلی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم اتباع ہرگز نہ کرو شیطان کے قدم کی، شیطان کے راستے کی. ابھی ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، کچھ دن قبل ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تشریف لائے اور پریشان تھے، دعاؤں کا بھی کہا اور کہنے لگے کہ جو میرے اوپر بڑے ڈاکٹر ہیں، جو میرے باس ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج کے بعد آپ کے کلینک میں یا آپ کے تھیٹر میں جو بھی مرے تو اس کے اعضا، اس کے آرگنز وہ آپ ہمیں دیں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا، منع کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ باس ناراض ہو گئے اور ان کو بولا کہ شاید میں آپ کو نقصان پہنچاؤں، ہٹا دوں ادھر سے. اور اتفاق کی بات ہے کہ کیکا میں ڈاکٹروں نے اور خنزیر کا دل لگا دیا ہے اور اب وہ اس پہ چل رہا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے. اور ہمارے سرزمین پاکستان کے ایک بہترین ڈاکٹر وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، بہترین آدمی ہے، نمازی بھی ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہو جاتی ہے کہ جہاں ہماری شریعت کے حدود اور ہماری ترقی کے حدود آپس میں ٹکرانے لگیں تو وہاں ہمیں اپنی شریعت کو ترجیح دینی چاہیے، نہ یہ کہ دنیا میں خبریں لگیں اور اس میں نام آ جائے کہ فلاں آدمی نے یہ کمال کر دکھایا ہے. چونکہ یہ بحث ہے آج کل تو اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ بھی سیکھ لیجئے. علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ جو فتاوی شام کے مؤلف ہیں اور فتاوی شام فقہ حنفی میں کانسٹیٹیوشن یا دستور کا مقام رکھتی ہے، انہوں نے 5ویں جلد میں تفصیل فرمائی ہے. اور یہاں تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خنزیر ہے، جو سور ہے، یہ نجس محض ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا ایک ایک بال وہ نجاست غلیظہ ہے اور اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں. باوجود اس کے کہ اس کی لیدر کو دباغت دے دی جائے، پروسیس کر لیا جائے، صاف کر کے اس کے جیکٹ بنا لی جائے یا جوتے بنا لیے جائیں، اس صورت میں بھی وہ اس کا چمڑا غلیظ ہے، نجس ہے، اور اس کا اگر ایک حصہ بھی جسم کے اوپر لگے گا تو نماز نہیں ہوگی. اور اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی پر بہتان تراشا گیا ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا گیا ہے. حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خنزیر سے کوئی تعلق نہیں، اور علماء اور فقہاء نے یہ اتفاق کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء، یا دوسرے قول کے مطابق 2,65,000 انبیاء میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے امت کو خنزیر کے استعمال یا حلال ہونے کی اجازت دی ہو. یہ بعد میں آنے والے جو ان کے راہبانیین تھے اور ان کے پادری تھے اور ان کے پوپ تھے، انہوں نے دنیاوی مفادات کی آسانیوں کے لیے اور اپنی چند دنوں کی آسانی کے لیے شراب کو اپنے مذہب میں حلال دیا، خنزیر کو اپنے مذہب والوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی، زنا کو عام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو دین آسمان سے نازل فرمایا ہو اس میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. اور کہا کیا جاتا ہے، باقاعدہ مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے مذہب کا حصہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کذابین ہیں. اور یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، فاتح قدس، جب بیت المقدس انہوں نے فتح کیا اور ان کی خواہش ہوئی کہ مسجد اقصا میں کل جمعہ تھا، جمعے کی نماز ادا کی جائے، یا اسی دن صبح صبح فتح ہوا، تو علماء اور محدثین نے بادشاہ کو کہا کہ آج اس جگہ پر جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسیحیوں نے بیت المقدس میں خنزیر پال رکھے ہیں، اور جب تک ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا، جگہ کو صاف ستھرا نہ کر لیا جائے، تو اس جگہ جہاں طہارت نہ ہو وہاں عبادت نہیں ہو سکتی. تو بے دینی میں اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے میں اور تہمت لگانے میں وہ اس قدر جری ہو گئے کہ قبلہ اول اور انبیاء کے گھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب مقام مسجد اقصا اور بیت المقدس میں بھی خنزیر داخل کرنے سے وہ گھبرائے نہیں. تو یہ وہی قوم ہے، انہی کے آل اور اولاد ہیں، اور وہی تمام فلسفے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان سے قبل تھے شاید ان میں کہیں نہ کہیں کچھ شرم اور حیا اور اپنے دین کی حفاظت کا جذبہ تھا. آج جو یہ اہل کتاب ہیں یہ 100% اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اور صرف بھٹک نہیں گئے بلکہ اپنے دین سے بیزار ہیں. ان میں جو پڑھا لکھا ہوگا اور جو ذرا ترقی یافتہ ہوگا وہ ہر قسم کی دینی احوال اور دینی تعلیمات سے بیزار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ خال خال ہمیں نظر آتا ہے ہمارے درمیان بھی کالی بھیڑے موجود ہیں. ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق. آس پاس کے دشت و بیابان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو زق اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور مدینہ میں بھی ایسے افراد موجود تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی ایسے افراد موجود ہوئے ہیں جو محض رسول اللہ کی تکلیف یا اس میں کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے آتے تھے. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اچھی طرح باتیں سن بھی لیتے ہیں اور پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے صحابہ سے سوالات، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا کرتے ہیں. آج آپ اگر غور کریں خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہر شہر میں ہر علاقے میں ایسے افراد باقاعدہ تیار کیے گئے ہیں, پلانٹ کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے دین پہ اور ہمارے دین والوں پہ مختلف انواع اور اکناف سے حملے کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس کو سنایا, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا نبی ہوں میں, مجھے مان لو اور ظلم اور ستم سے ہٹ جاؤ, چھوڑ دو. اور فرعون چونکہ تجربہ کار آدمی تھا, تاریخ سے پتہ چلتا ہے 400 سال عمر تھی اس کی اور 300 سال تک کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک آزمائش ہے, یہ ایک فتنہ ہے کہ انسان کبھی مریض نہ ہو, کبھی اس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو, کبھی کوئی اس کو تکلیف نہ ہو, تو آہستہ آہستہ وہ اپنے خدا اور اپنے محسن اور اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالی کے ہاں محبوب کائنات میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں, امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے نعت لکھی ہے, صاحب روز جزا وانگا خطیب او انبیاء, کہ آپ روز جزا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور سفارش کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں سورہ بقرہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ روز حشر جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور تمام مخلوقات پیش ہوں گی تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے, آپ جد امجد ہیں, آپ ابو الانبیاء ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, اللہ تعالی کے حضور سفارش کیجئے ہمیں معاف کر دیں. لستو ہونا کم جواب ملے گا, یہ میں نہیں کر سکتا. اذهبوا الى نوح, جاؤ حضرت نوح کے بعد, وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر اور قوم کی طرف سے بڑی تکالیف برداشت کی. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, 950 سال تک حضرت تبلیغ فرماتے رہے, کل عمر وہ اس سے زیادہ بنتی ہے. حضرت نوح نے فرمایا لستو ہونا کم, میں نہیں کر سکتا یہ. یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح, آپ نے اپنے بیٹے کی سفارش کی حالانکہ وہ مشرک ہے, اور جو مشرک ہو وہ انبیاء کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا. اذهبوا الى ابراہیم, ابراہیم کی خدمت میں جائیے, اس سے قبل حضرت موسیٰ کی خدمت میں جانے کا کہا گیا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان انه لکم عدو مضل مبین. ایک بنی اسرائیلی اور قبطی آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑے تھے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, مدد کے لیے پکارا, حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اور قبطی کو جب تھپڑ مارا تو وہ پیغمبر کا تھپڑ تھا, برداشت نہ کر سکا, وہیں جان دے دی اس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم ہیں, نبی ہیں, پیغمبر ہیں. قال هذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل دخل ہے. انہو عدو, وہ یقیناً دشمن ہے. مبل, اور گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے. مبین بالکل واضح. لستو ہناکم میں یہ نہیں کر سکتا, آگے جائیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قوم آئے گی اور شفاعت اور سفارش کا کہے گی, فذهب الى ربه وسجد, اللہ تعالی کے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور سر بسجود ہو جائیں گے. فیضعنی ربی ما شاء او کما قال, بس اللہ تعالی مجھے موقع عطا فرمائیں گے جتنا اللہ چاہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں اللہ کے حضور سجدہ فرمائیں گے. فیحد لی حدا, اللہ تعالی میرے لیے ایک حد مقرر فرمائیں گے کہ اتنے افراد کی شفاعت کی جاتی ہے, آپ لے کے جائیے. ان افراد کو جنت پہنچا کے فیرجع الی ربہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے. جو لوگ رہ گئے ان کی سفارش بھی کرنی ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, صاحب روز جزا وانگا خطیب انبیاء, روز جزا میں آپ کی سفارش ہوگی اور انبیاء میں خطابت کرنے والے آپ ہیں. معراج کے موقع پہ جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے, تمام عالم کے انبیاء اللہ تعالی کے حکم سے وہاں جمع تھے. اور یہ بھی صحاح کی کتابوں میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھائیں گے, سب سے بڑے ہیں. پھر خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور پیغمبرانہ آخری سلسلے کے عظیم پیغمبر ہیں, شاید ان کو کہا جائے. لیکن جبرائیل امین کہیں گے, یا محمد صل انت, آپ نماز پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء میں افضل ترین ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم درجات اور مقامات عطا فرمائے ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ابتدائی وحی ہے سورہ قلم, اور اس وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا ہے. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ, آپ اپنے رب کی نعمت کے حاصل کرنے والے ہیں اور خدا نخواستہ آپ مجنون نہیں ہیں. آج بھی انبیاء کے قدم پر قدم رکھنے والوں کو طعنے دیے جاتے, کبھی ان کو مجنون کہا جاتا ہے, کبھی ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے, کبھی ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, اور کبھی شدت پسند ہونے کی وجہ سے ان پر طعنے بازی کی جاتی ہے. انک لعلی خلق عظیم, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جو نبوی راستے پر چلے گا یہی سب سے عظیم اور بہترین راستہ ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا, اے پیغمبر آپ اور آپ کے ساتھی جس طرح قرآن میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے استقامت کا, ویسے ہی آپ نے قائم رہنا ہے. ولا تطغوا, اور ہرگز اپنے مقام سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ مسئلہ کہ انسان کے لیے حرام اشیاء کا استعمال جائز ہے یا نہیں, یہ ایک فقہ کا پورا باب ہے. اور ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن رکھا ہے, اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں محرمات کا بیان ہے, یعنی جہاں حرام چیزوں کا بیان ہے, وہاں آگے قرآن میں ہی موجود ہے, الا ما اضطررتم الیہ, مگر یہ کہ کوئی بے انتہا مجبور ہو جائے. اس کے باوجود فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ شراب کے پینے سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جو جان لیوا ہو سکتی ہے، اور وہ مسلمان شراب سے علاج کا انکار کرے اور بیماری کی وجہ سے جان دے دے، فقہا کا فیصلہ ہے کہ وہ شہید ہے، اور اس کو اس عمل کے عظیم درجات دیے جائیں گے کہ اس نے دنیا کی زندگی کے چند لمحات کو ایک حرام کے اوپر ترجیح نہیں دی. حضرت والد رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، جو ہمارے کراچی کا اسپتال ہے آغا خان کا، حضرت سخت ناراض ہوتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی منع فرماتے تھے کہ وہاں نہیں جاؤ. لوگ آتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ جی علاج تو مسیحیوں سے بھی کرانا جائز ہے، یہود سے بھی کرانا جائز ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ منع کرتے ہیں اسماعیلی آغا خانیوں کے ادارے میں جانے سے؟ تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہی جواب دیا فرماتے تھے کہ ہمیں شفا مطلوب ہے، اور وہ شفا اللہ تبارک و تعالی کے خزائن سے ملتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسے فرد اور ایک ایسے ادارے میں مسلمان چلا جائے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ آخری لمحات ہیں، بچے گا یا نہیں بچے گا، اور اس کے آس پاس ایسے افراد اور ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنے امام کو العیاذ باللہ اللہ کا سایہ سمجھتے ہوں، اور جو اپنے امام کو رسول کا خلیفہ مانتے ہوں، اور جو صحابہ کرام میں سے اکثریت کو غیر مسلم سمجھتے ہوں، اور جو اپنے علاوہ تمام مذاہب پر چلنے والوں کو کافر کہتے ہوں، اور وہاں پہ انسان چلا جائے اور وہاں لمبا لمبا لیٹ جائے کہ میرا علاج کر لو، تو کیا علاج کریں گے؟ وہ تو نقصان ہی دیں گے، باوجود ہے اس کے کہ وہاں ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں اور بڑے نیک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فن میں بڑا مقام دیا ہے، لیکن ان کے اوپر جو یہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ آغا خانی سلسلے کا ادارہ ہے، تو ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے. اور اسی طرح جو حرام اشیاء حرام محض کہلاتی ہیں، علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے ہی فتاوی شام میں لکھا ہے کہ جس طرح خنزیر کا گوشت ایک انسان مسلمان کے لیے کھانا حرام ناجائز ہے، اسی طرح کسی دوسری مخلوق کو کھلانا بھی ناجائز ہے. بل حرم طعمه واطعامه، حرام ہے اس کا کھانا بھی اور اس کا کھلانا بھی. تو فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی ایسا بہیمہ مثلا بلی ہے یا مثلا چوکیداری کا کتا ہے، مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت لا کے اس کو کھلائے. اور اہل اسلام میں یہ مسئلہ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سمبولک ہے، یعنی اسلام وہ گندگی اور نجاستیں اور جس قسم کی بھی غلیظ اشیاء ہیں ان سے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیتا ہے، اور جانوروں میں جو اس قسم کی شے ہے وہ اول نمبر پہ خنزیر ہے. مسئلہ یہ رہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی پیوند کاری کر کے دوسرے انسان کو لگا دیا گیا؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو گندگیاں ہیں وہ گندوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور جو پاک اور بہترین اشیاء ہیں وہ بہترین انسانوں کے لیے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اگر دنیا میں یہ اعلان کر دیا جائے خدا نہ خواستہ کہ خنزیر کھائیے یا خنزیر حلال ہے، تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا. یہ ایک منفرد عمل ہے، جس کسی نے کر لیا خدا جانے کے سیاق اور سباق کیا تھا، وہاں زمینی احوال کیا تھے، اور جس مریض پر وہ علاج کیا گیا ہے وہ بھی غالباً مسلمان نہیں ہے. تو ہم بحیثیت امت کے حرام تو بہت دور کی شے ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین, جو ہماری شریعت مطہرہ میں حلال اشیاء ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. یہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایک بہترین عمل ہے. اور الصدقہ تو تدفع غضب الرب کما یدفع الماء النار, صدقہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے غصہ, غضب, پریشانی, آزمائش, بیماری کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو دور کر دیتا ہے. آج کل جو احوال ہیں ہر طرف پریشانی یا بیماری یا کاروبار کی تنگی یا آفس کی مشکلات, میرے محترم بھائیوں ان تمام مسائل کے دو حل ہیں. پہلے نمبر پہ رجوع اللہ, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا, استغفار کرنا ہوگا, آیت کریمہ کا ورد کیا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں, صلاۃ الحاجات پڑھیں, صلاۃ الاستخارہ پڑھیں, اشراق کی نماز پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبادات, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نماز کا تعلق اس کے 24 گھنٹے سے ہے, حج کا تعلق اس کی پوری زندگی سے ہے, رمضان المبارک کا تعلق پورے سال سے ہے, اور زکوٰۃ کا تعلق اس کے مال سے ہے. اور زکوٰۃ تو فریضہ ہے, فریضہ ادا نہیں کیا جائے گا تو مجرم ہے, اور کرے گا تو کوئی احسان نہیں بلکہ دین کے حکم پر عمل کیا ہے. اور فریضے کے علاوہ جو زوائد ہوتے ہیں, مثلا ہم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں, ہم ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں, فقہاء کرام فرماتے ہیں انہن مکملات للفرائض, یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں. یعنی فرائض کون پرفیکٹ, کوئی نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے, خواہ وہ وہم و گمان کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. تو انسان سنت پڑھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی حشر میں حکم فرمائیں گے کہ اگر فرائض پورے ہیں تو پھر اضافی اعمال میں جو ہیں اس میں سے وزن ڈال دیا جائے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. بالکل اسی طرح ہمیں مالی عبادت میں بھی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی, صدقہ بھی دینا ہوگا, فدیہ بھی دینا ہوگا, احسان بھی کرنا ہوگا, قرض حسنہ بھی چلانا ہوگا. اگر معاشرے میں ہم اس طرح کے اخلاق کو عام کریں, بمقابلہ فراڈ کے, بمقابلہ رشوت کے, بمقابلہ دوسروں کے حقوق مارنے کے, تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے میں واقعتاً مدینہ کی یاد تازہ ہو جائے. لیکن افسوس در افسوس کہ ہماری قوم کا مزاج وہ دوسری طرف چل پڑا ہے, وجہ اس کی دینی جہالت ہے. اگر ایک انسان 100% دل سے یقین اور ایمان رکھتا ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے, اور جنت میں انبیاء صلحاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ رہنا ہے, تو دنیا کے تمام روئے زمین سونے سے بھر دی جائے اور وہ اس کو رشوت میں دی جائے تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین سے متعلق یہی فرمایا ہے لو افتدا بہ ملء الارض, کہ اگر کوئی زمین بھر کے سونا مغفرت کے بدلے میں آخرت میں دیتا ہو تو پھر وہ معتبر نہیں ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, فرعون کو جب بحر قلزم کی لہروں نے پا لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب بچنا مشکل ہے, تو اس نے آواز لگائی, نعرے لگائے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت بھی تکبر میں ہے, موسیٰ کے رب نہیں فرمایا بلکہ بنی اسرائیل کا رب کہنے لگا, موسیٰ سے دشمنی ہے, ناراضگی ہے, لہذا ان کا نام نہیں لینا, بنی اسرائیل کا نام لیا ہے. اور جو ساحرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی، یہ پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا نام لیا ہے. مسئلہ دینی نکل آیا فقہ کا کہ جب دین میں پیغمبر کا واسطہ کوئی بائی پاس کرنا چاہے تو وہ سب سے بڑا مجرم اور کافر ہے. پیغمبر کو بائی پاس کرنے والے کون؟ او جی غلام قادیانی ملعون کذاب، تعویلی طور پہ نبی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جی وہ ذلی بروزی نبی ہے، یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ متواتر حدیث ہے، کسی صورت میں بھی کوئی نبی بھی میرے بعد نہیں آئے گا. امام العصر حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھ ڈالی، اکفار المتعولین اس کا پہلے نام تھا، کہ یہ کتاب ہے تعویل کرنے والوں کے کفر میں. یعنی بعض اوقات بندہ ظاہر اور باہر کافر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے عقائد اور حقیقت پتہ کی جائے تو وہ کافر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قادیانیت کے خلاف جو سب سے پہلا کفر کا فتویٰ آیا ہے وہ قادیان کے قریب میں ایک بستی ہے جسے لدھیانہ کہتے ہیں. تو پہلی کتاب جو قادیانیوں کے خلاف منصہ شہود پہ آئی ہے اس کا نام ہے قادیانیوں کے خلاف پہلا فتویٰ کفر، علماء لدھیانہ نے دیا، بس یہ نام ہے اس کا. پھر آہستہ آہستہ جب یہ فتنہ بڑھنے لگا اور علماء کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، ان کے اعتقاد کیا ہیں، تو پھر لدھیانہ تو دور کی بات ہے، مدینہ منورہ اور بغداد اور کوفہ اور قاہرہ سے بھی فتوے آ گئے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں گیا اور میں نے وہاں بڑے ذوق اور شوق سے عبادت کی. یہ وہی جامع مسجد دمشق ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو اس مسجد میں تشریف لائیں گے. اور جب میں باہر نکلا تو میرے جوتے کوئی چوری کر کے لے گیا، وہاں بھی چور موجود تھے جوتوں والے. شیخ سعدی فرماتے ہیں مسافر تھا اور جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں، بڑا پریشان، یہ کیا ہوا؟ فدیدم کسے پائے ندارد، میں آگے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ جو احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو مشکل احوال ہیں، خواہ وہ بیماری ہو یا وہ کووڈ 19 ہو یا وہ کاروبار کی تنگی ہو یا لاک ڈاؤن ہو، ان اوقات کو ہم دین پر عمل کر کے قیمتی بنا لیں. انشاءاللہ تعالی عن قریب جب یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ کا فضل اور خیر و عافیت نازل ہوگی تو یہ دینی برکات اس میں آپ کی ترقی کا ساتھ دیں گی. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم سود کا معاملہ کرتے ہو اور لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکات دیتے ہو خالصتاً للہ فی اللہ، فاولائک ہم المضعفون، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دگنا تگنا چگنا ہو کے آپ کو دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کی سب کی دعائیں قبول اور مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کیا استسقاء کی نماز پڑھنا حنفیہ کے ہاں جائز ہے؟ استسقاء کی نماز یعنی وہ نماز جو بارش کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نماز، اس پر ابتدا میں عمل تھا لیکن بعد میں باقاعدہ اس کی کوئی جماعت کی صورت موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے حنفی فقہ میں فتویٰ اور جواز وہ ائمہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں ان کے قول پر دیا گیا ہے، اور تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ تین دن تک یہ عمل ہوگا، پہلے دو دن لوگ جائیں میدان میں، دشت و بیابان میں دعا کریں اور واپس آ جائیں، تیسرے دن جب یہ لوگ جائیں گے تو دعا اور اس کے ساتھ دو رکعت نماز جیسے صلاۃ الاستسقاء کی آئی ہے حدیث میں، اس طرح اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں پہ تطبیق ہو جائے گی، اس لیے کہ امام اعظم کے ہاں تین دن صلاۃ الاستسقاء کی دعا ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک نماز ہے، تو ہم دعا بھی کر لیں گے اور نماز بھی ہو جائے گی. سوال پوچھا ہے، تہجد پڑھنے کے ارادے سے وتر چھوڑ دی لیکن سوتا رہ گیا تو اب کیا اس کا گناہ مجھ پہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے خطا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عادی ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے نماز اور بعد میں نہیں پڑھتا تو یہ تو بہت ہی زیادہ نامناسب بات ہے، ہم میں اس کے لیے بڑی سزا آئی ہے. لیکن اگر کوئی پکا ارادہ کر لے کہ میں نے آج رات کو نیند سے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں وتر پڑھوں گا، اور خدا نہ خواستہ اس کی آنکھ نہ کھلے نہ اٹھ سکے، اس طرح کے افراد کے لیے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تفریط فی النوم، نیند کے اندر کوئی زیادتی نہیں، انما التفریط فی الیقظۃ، زیادتی اس میں ہے کہ بندہ جاگ رہا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. تو اس سے یہ غلط مسئلہ نہ نکالا جائے کہ سونے والے جواز نکالنے کے حدیث میں ہے کہ جی سونے کا کوئی گناہ نہیں. وہ سونے والا جس کا پکا ارادہ تھا اور وہ عمل کرتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سوتا رہ گیا، وہ جب بھی اٹھے ترتیب وار نماز پڑھتا جائے، پہلے وتر پڑھ لے، پھر فجر کی دو سنتیں پڑھ لے، پھر فجر کی دو فرض پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو معاف فرمائیں گے اور یہ عبادت قبول ہوگی. ایک مسجد میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟ دوسری جماعت ہماری فقہائے حنفیہ کے نزدیک تقریباً منع ہے. ہاں، ایسی مسجد کے جہاں مسافر آتے جاتے ہوں، راستے کی مسجد ہو، یا پھر محلے کی مسجد میں شاذ اور نادر امام کے مصلی سے ہٹ کے پچھلی طرف اگر دوسری جماعت کر لی جائے، اس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے. لیکن یاد رکھیے، اس کو عادت بنانا یا اس کو اپنا عمل بنا لینا فقہاء کرام نے مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے، مناسب نہیں ہے. بیوی کے انتقال پر شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شام میں فرمایا ہے، لہو ان یرا وجہہا، شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کا چہرہ دیکھے، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ شوہر کا چہرہ دیکھے. آپس کا جو نکاح والا تعلق ہے وہ ابھی باقی ہے، لہذا اس قدر اجازت دی گئی ہے. جمعہ کی نماز کے بعد والی دو سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں؟ حلبی کبیر میں بہت بڑے عالم ہیں ابراہیم قرآنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ طویل بحث فرمائی ہے اور خلاصے میں آخر میں فرمایا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو چھ رکعتیں ہیں یہ چھ کے چھ سنتیں موقدہ ہیں، اور اسی پہ ہمارا عمل بھی ہے، ہمارے علماء کا فتویٰ بھی ہے. تو ان میں سے کسی بھی نماز کو ایک دوسرے سے کمزور نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ چھ کے چھ حلبی کبیر کے حوالے سے، اس کے علاوہ بہت سے علماء نے اس میں تفصیل فرمائی ہے. کوئی حاجت کے لیے دعا کریں تو کیسے کریں اور دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہو؟ دیکھیے، دو نمازیں ہیں جو کسی بھی حاجت کے حصول میں بہت زیادہ کارآمد ہیں. ایک کو کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ اور دوسرے کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجات. اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مراد ہو، کوئی دعا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دونوں پڑھ لیا کرے، صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھے اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھے. صلاۃ الاستخارہ میں سورہ کافرون اور اخلاص، بعض علماء نے فرمایا ایک ہی رکعت میں کافرون اور اخلاص اور دوسری رکعت میں دوبارہ کافرون اور اخلاص، اور صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا اس طرح، اس کے دلائل اور اس کے حوالہ جات بھی انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن یہ ایک بہترین عمل ہے. اور نماز سے پہلے بھی دعا کرنی ہے، کہ اللہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں فلاں حاجت میری قبول فرمائے، اور نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے، دیکھیے انشاءاللہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. بی بی عائشہ کے لیے دعا کیجئے، اس کی آنکھوں کی کمزور، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی بحال فرمائے. حضرت میری اہلیہ کا گزشتہ جمعہ دن انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. دعا فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، حضرت والد واجد رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، جامع عربی احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں متعلقات اللہ تعالی دینی اور علمی خدمات مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک عظیم منصوبہ جامعہ مفتی محمود کے نام سے نوری آباد میں جو بن رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی اپنے غیب کے خزائن سے اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے، جیسے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے، ایک اسلامی دینی عظیم درسگاہ وہاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.